الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں اولئک ما یکرون فی بطونہم الا النار وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں دھر رہے. یہ آیت قریب قریب اس مضمون کی پہلی بھی گزری ہے اور ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک تو وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنا علم دین کے حفاظت اور عشق اشاعت کے لیے ان کا علم استعمال ہوتا ہے اور کچھ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جن کا علم باطل کی ترویج اور باطل کے استحکام اور باطل کی مضبوطی اور حمایت میں استعمال ہوتا ہے. یہ ان کی مذمت ہے. جانتے ہیں سمجھتے ہیں معلومات ان کی ٹھیک ہیں صحیح ماخذ اور صحیح معلومات کی سرچشموں سے اس کا تعلق ہے سب کچھ جانتے ہیں لیکن مفاد آڑے آ گئے, خود غرضی آڑے آ گئی, دنیا پرستی رکاوٹ بن گئی تو ان کا علم بجائے حق کی حمایت کے باطل کی حمایت میں استعمال ہونے لگا تو ان کی مذمت ہے. اور فرمایا بظاہر یہ اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں اور بظاہر کمائی ہوئی دولت سے ان کے دسترخوان بہت اچھے اچھے جسے کہیں کہ مشروبات سے اور معقولات سے سجی ہوئی ہیں لیکن حقیقت یہ کہ اپنے اندر آگ لے رہے ہیں. اور یہ بات اللہ نے کہی ہے کہ آگ لی ہوئی ہے اور اس آخرت کی حقیقت کھلے گی جب یہ قبر میں جائے گا, وہ آگ شعلے بن کے نظر آئے گا. اب تو صرف اللہ کی بات ہے اور اللہ نے اس حقیقت کو بتایا اور ہر آدمی سر کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا لیکن پھر یہ آگ شعلے بن کے آنکھ بند ہوتی ہی سامنے آ جائے گی. جو لوگ حرام کھاتے ہیں اور ناجائز کھاتے ہیں, اس زمانے میں بڑی بزرگی ہے جس خوش نصیب آدمی کو اللہ حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرماتا ہے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یأتی علی الناس زمان لا یبال المرء اخذ من الحلال او من الحرام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, ایک وقت ایسا آئے گا آدمی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس کی آمدنی اور اس کے ذرائع اور اس کے یہ وسائل حلال طریقے سے آ رہے ہیں یا حرام طریقے سے آ رہے ہیں, تو آنے چاہیے اس لیے کہ اس نے اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنا, اس نے اپنی خواہشات کی فرصت اتنی طویل کر رکھی ہے کہ اسے پورا کرنا ہے. اب ظاہر ہے ابا کے ذرائع اور تھے, بچے کے تو وہ نہیں ہیں, لیکن جب بچہ اس اسٹیٹس کا عادی بن چکا ہے تو اب ظاہر ہے وہ تو پھر حلال آرام کی تمیز نہیں کرے گا, اس اسٹیٹس میں برقرار رکھنا. تو آج عمومی طور پہ ایک حال ہے کہ آدمی کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ حلال ہے حرام, اور ساری دینی زندگی کی عمارت ڈرم سے نیچے گرتی ہے اگر لقمہ حلال نہ. جیسے کوئی ڈاکٹر کہہ دے نا آپ کو کہ یہ غذا آپ کے جسم کے لحاظ سے بہت اچھی ہے, تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ کچھ اثرات کچھ دنوں کے بعد اس کے اثرات ظاہر ہوں گے, طاقت مل جائے گی آپ اس کو غذا سے, آپ اس غذا سے توانائی محسوس کریں, ایسا ہی ہوگا کہ یہ آپ کے جسم کے لیے بہت موزوں اور بہت مناسب غذا ہے اور آدمی اس کو استعمال کرتا تو کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے آدمی کے اندر طاقت آ جاتی ہے توانائی آ جاتی ہے. ڈاکٹر نے کہہ دیا بھائی اس کے اندر یہ تاثیر موجود ہے. تو اللہ نے کہا ہے کلو من طیبات ما عملوا صالحا, حلال کھاؤ گے نا تو اس کی بھی ایک تاثیر ہے, کچھ عرصے کے بعد تمہارے اندر نیکی کرنے کا شوق پیدا ہوگا. حلال کا نیکیوں سے خاص تعلق ہے, جیسے حرام کا برائی سے خاص تعلق نہ، ایسی حلال کا نیکیوں سے خاص تعلق، خیالات پاکیزہ، سوچ پاکیزہ، فکر پاکیزہ، جذبات پاکیزہ، پھر جسم سے نکلنے والے اعمال پاکیزہ، حلال میں یہ طاقت موجود ہے. اور جب آدمی حرام کھاتا ہے تو سوچ بھی غلط، فکر بھی غلط، خیالات بھی گندے اور عمل بھی صفر. جو لوگ بہت گندا کھاتے ہیں خنزیر، وہ سب سے گندے ہوتے ہیں اپنے عمل اور کردار کے لحاظ سے. جو شراب پیتے ہیں ام الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ، ان کے اندر ماں بیٹی کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے. تو حرام کا اثر ہے، حرام کا اثر ہے. تو ہمارے دین نے بہت اہتمام کیا ہے حلال کی بات کا، بلکہ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے ہیں اللہم جنبنا الحرام، اے اللہ ہمیں حرام سے بچا دے. وحلل اور رکاوٹ پیدا کر دے اس حرام میں اور ہمارے اور ہمارے گھر والوں کے درمیان، کیوں ہم تک پہنچ نہ سکے. اور جن کے پاس حلال ہے نا اللہ میاں، جن کے پاس حرام ہے نا، ان کے دلوں کو ہمارے خیال سے پھیر دے، کہیں وہ ہمیں حرام کی طرف مائل نہ کر دیں. اور یوں فرمایا کہ اللہم جنبنا الحرام حیث کان وعین کان وعند من کان، اے اللہ حرام سے بچا جیسا بھی ہو، حرام کی کوئی سی بھی قسم ہو اس سے بچا دے، اور جہاں بھی ہو اور وہ حرام جس کے پاس بھی ہو. دعا کیا کیا کر رہے تھے، اللہم انی اسئلک علما نافعا ورزقا طیبا، اے اللہ علم نافع دے دے، رزق پاکیزہ دے دے، پاکیزہ رزق دے دے. آج جو دینداری میں روحانیت نہیں ہے نا، اس کی ایک بڑی وجہ ہے ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ جہاں میری آمدنی ہے اس آمدنی کے اندر میں گناہوں کو تو فروغ نہیں دے رہا، یعنی مال کما رہا ہے گناہوں کو فروغ دے کر. وہ ڈی سی بات ہے نا، اب ایک آدمی کپڑا بیچ رہا ہے، کپڑا بیچ رہا ہے بری بات ہے، لیکن احمق آدمی ہے، اس کے اندر ساتھ بے حیائی بھی پھیلا رہا ہوتا پورے معاشرے کے اندر، اپنی حلال بھی خراب کر دیتا. جب تک اس کی تشہیری مہم نہ چلائے اور وہ بھی انتہا درجے کی بے حیائی کے ساتھ. قرآن کی ایک آیت ہے، ایسا لگتا ہے وہ آج کے زمانے کی بھی، ایسا لگتا ہے آج کے لیے، حالانکہ اس زمانے کے اندر جب یہ آیت اتری تھی تو ماحول اس انداز کا نہیں تھا کہ ذرائع ابلاغ سے اور اس قسم کے تشہیری چیزوں سے بے حیائی پھیلائی جائے، لیکن قرآن نے ایک بات کہہ دی اور آج اس کی آنکھوں کے سامنے اس آیت کی تفصیل نظر آ رہی ہے. فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کو فروغ ملے. اب دیکھو نا، اس بے حیائی کو فروغ دینے کی کیا کیا نقشے، بلکہ آپ کو قرضے بھی اس لیے ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قرضے بھی آپ کو اس لیے. عالمی طاقتوں کی پہلی ترجیحات بھی شامل ہے، اور نادان مسلمانوں کا حال یہ بھی ہے کہ کس کس انداز سے مسلمان معاشرے سے شرم و حیا کہ جو بیج ہے اسے مار دیا جائے، اور بے حیائی فاحشی کو ایسا عام کیا جائے کہ برائی نہ رہے. اور مسلمان حلال کما رہا ہوتا ہے لیکن ان حرام اور ان گندگیوں سے اپنا حلال خراب کر دیتا ہے. اپنا حلال خراب. ایک تو وہ نا جو شراب بیچتے ہیں، اور ایک تو وہ جو سود لیتے ہیں، ایک تو وہ جو رشوت لیتے ہیں، ایک تو وہ جو اداروں میں بیٹھ کے خیانت کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ بھی ہے بڑا طبقہ مسلمانوں کا جو دال بیچ رہا ہوتا ہے، چاول بیچ رہا ہوتا ہے، گھی بیچ رہا ہوتا ہے، چینی بیچ رہا ہوتا ہے، ملاوٹ کر رہا ہوتا ہے. اور ایک وہ بھی ہے جو صنعت اور تجارت کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی تشہیری مہم حرام طریقے سے، اور ایک وہ بھی ہے جو اپنی آمدنی کے ذرائع کو بڑھانے کے لیے حرام چیزوں کا سہارا لیتا ہے، ناجائز چیزوں کا سہارا لیتا ہے. یہ بھی وجہ ہے. تو بڑا خوش نصیب ہے اس زمانے میں کوئی آدمی حلال کھا رہا ہے. اور میں آپ کو عرض کروں بھائی، حلال بڑا مشکل ہے آج کے زمانے میں. بس ایک کام کیا کرو، اپنی زندگی کو سمیٹ کے رکھا کرو، پاؤں سمیٹو تاکہ چادر میں کچھ حصہ بچا ہوا ہو. اتنا نہ پھیلاؤ کہ چادر ہی چھوٹی پڑ جائے، پھر حلال پہ اتفاق کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ہمارا بھی عجیب بات ہے، لاکھ ملتا ہے تو لاکھ خرچ ہو رہا ہے، تین ملتے ہیں تو تین خرچ ہو رہے ہیں، پانچ ملتا ہے تو ہمارا اسٹیٹس بھی وہاں پہنچ گیا. دیکھو خرچ اختیار میں ہے، آمدنی اختیار میں نہیں ہے. خرچ اختیار میں، آمدنی اختیار میں نہیں ہے. تو جو چیز اختیار میں اسے کنٹرول کر لو نا میاں. ایسا تو نہیں ہو کہ آپ 60 لاکھ کی گاڑی میں، 1 کروڑ کی گاڑی کے بعد آپ 50 لاکھ کی گاڑی میں آ جائیں گے یا 40 لاکھ کی گاڑی میں آ جائیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا. اب مر جائیں گے آپ بولیں گے نہیں اسٹیٹس نہیں، قرضہ لو لو کچھ بھی کر لو. اس اسٹیٹس کو برقرار رکھنا، اوپر جانا آسان ہے لیکن کار سے پھر موٹر سائیکل پہ آنا بڑا مشکل کام ہے. تو ہولے ہولے چلو نا بھائی، سنبھل کے چلو، سنبھل کے چلو. یہ ایک وبا ہے، اور یہ وبا اس لیے کہ ہماری بچیاں ہمارے گھرانے ایک اسٹیٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں زندگی کا، ٹی وی کی اسکرینوں پر، موبائلوں پر، چیزوں پر، محفلوں میں، دائیں بائیں تشہیری مہم، وہ ایسا ایسا ان چیزوں کا ان کا ذہن بن جاتا ہے. پہننا ہے تو یہ پہننا ہے، کیوں پہننا بھی ہے؟ اس کا مارکیٹ میں اسٹیٹس ہے نا، لیکن اس سے اچھی چیز بھی ہوگی. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الاقتصاد نصف المعیشہ. دیکھو میانہ روی نا آدھی معیشت ہے. اگر قوم میانہ روی پہ آ جائے نا تو اس کی آدھی معیشت کا راستہ تو ترقی کا یہی ہے. میانہ روی یہ قوم مقروض ہے، اس کا ہر بچہ پیدا ہوتا ہے مقروض ہے. اور دیکھیے خرچے کہتے ہیں اس قوم کے، قرضہ مانگنے جاتے ہیں، جن سے قرضہ لیتے ہیں ان کا اسٹیٹس کپڑوں کا، گھڑیوں کا، جوتوں کا ایسا نہیں ہوتا جن کا جیسا ان کا ہوتا ہے. ایمان دین نام کی چیز کوئی بدقسمتی ہے ہماری، ہم نے اسلام کو سمجھ لیا بس زبان کے لیے، زبان پہ کافی ہے، نعروں کے لیے کافی ہے، مفادات حاصل کرنے کے لیے صرف اسلام کا نام لینا ہے بس. عملی طور پہ اس کی جو خوبصورت زندگی ہے معاشرتی طور پہ صفر. تو سادگی، کم خرچ زندگی، یہ وہ نسخہ ہے جس کی برکت سے حلال تک محدود رہنا آسان ہے اور اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو حرام سے بچانا آسان. لیکن اگر آپ نے اس کی کھلی چھوٹ دے دی تو ذرائع آمدنی ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے بھائی، ذرائع آمدنی ہمیشہ ایک جیسے نہیں، پھر مشکل ہو جاتی. اور میں عرض کر رہا ہوں اگر لقمہ حلال نہ رہا اللہ حفاظت فرمائے تو ساری دینی زندگی کی عمارت دھڑم سے نیچے گری، کچھ نہیں بچے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وہ جسم غذی بالحرام، فرمایا لگے لا يدخل الجنة جسد غذی بالحرام، وہ جسم تو جنت میں جائے گا ہی نہیں جس کی پرورش ہوئی لقمہ حرام سے. حلال اللہ سے حلال مانگ کر، حلال مانگ کر. اور بہت سارے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کی آمدنی کے ذرائع حلال ہوتے ہیں، لیکن فکر اور غفلت، فکر نہ ہونے کی وجہ سے اور غفلت کی وجہ سے وہ اپنی آمدنی کے اندر حرام مکس کر دیتے ہیں. زکات دی دی اور پوری نہیں دی، کیا ہوگا؟ سال گزر گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے میں قسم کھاتا ہوں جس مال میں زکات کی رقم مل گئی وہ ہلاک ہو جائے گی. دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک آدمی زکات کا مستحق نہیں اور زکات لے رہا ہے تو اس نے اپنا بقیہ مال بھی تباہ کر دیا، اور دوسرے کہ زکات صحیح طور پہ نہیں نکالا. تو ہم بسا اوقات اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے اور اپنے مالیاتی وسائل بڑھانے کے لیے ایسے ناجائز ذرائع اختیار کرتے ہیں، ایسے ناجائز طریقے اختیار کرتے ہیں جس سے حلال بھی خراب ہو جاتا. ایک تو وہ ہے نا، بس قسمتی سے جن کی آمدنی ہے ہی حرام، شراب بیچتے ہیں، سود دیتے ہیں لیتے ہیں، زندگی ساری کی ساری رشوتوں پہ گزر رہی ہے، زندگی ساری کی ساری خیانت پہ ملاوٹ پہ گزر رہی ہے. ایک تو وہ ہے، اور ایک وہ ہے جو حلال ذرائع ہیں، اگر تھوڑی سی ہمت کر لے اور اپنی زندگی کو سنبھالے تو اپنے حلال پہ اتفاق کر سکتا ہے، فکر نہ ہونے کی وجہ سے اور اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آمدنی کے ذرائع خراب کر دیں. تو کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنا علم باطن کی حمایت میں خرچ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنا علم حق کی حمایت میں اور حق کی افادت اور اشاعت میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ مذمت ان لوگوں کی ہے جو باطن کی حمایت میں اپنا علم خرچ کر کے مفادات اور اپنے اغراض پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کریم کہہ رہا ہے یہ تو اپنے پیٹ میں آگ ڈال. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، کلام تو کرے گا، اللہ سب سے کلام کرے گا، لیکن یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کلام نہیں کرے گا، شفقت سے کلام نہیں کرے گا، رحمت سے کلام نہیں کرے گا. جیسے آپ اپنے محاورے کے اندر بھی کہتے ہیں کسی نے آپ کو ڈانٹ دیا اور جب بھی ملے آپ نے اس نے آپ کو سخت انداز سے آپ سے گفتگو کی، یار یہ تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتا، حالانکہ تو بات تو کی ہے. تو اللہ رب العزت ان نافرمانوں سے جو اس کی رحمت سے دور ہوں گے رحمت اور شفقت سے بات نہیں کریں. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. اور نہ ان کو پاک کرے، اس لیے کہ پاک کرنے کی جگہ اس دنیا کو اللہ نے رکھا ہے. توبہ کر لو، 40 سال 60 سال نافرمانی میں گزرے، سچی توبہ کر لی اللہ پاک کر لے. 80 سال کا کافر ہے اور 90 سال کا مشرک ہے، سچی توبہ کر لے گا اللہ پاک کر دے گا. یہاں تو اللہ نے قانون بتا دیا نا، یہاں پاک کر لے. کتنے بڑے گناہ ہیں، لو بلغت ذنوبک انان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک. تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ جائیں، گناہ توبہ سچی کر لے گا پھر بھی اللہ پاک کر دے گا. زمین کے ذرات تھوڑے ہیں تیرے گناہ زیادہ ہیں، اور درخت کے پتے تھوڑے ہیں تیرے گناہ زیادہ ہیں، سمندر اور دریا کے قطرے تھوڑے ہیں اور تیرے گناہ زیادہ ہیں، لیکن اللہ پھر بھی معاف فرما دے. جیتی جی سچی توبہ کر لی پاک ہو جائے گا میاں، لیکن اللہ نہ کرے گناہوں کی گندگیوں کے ساتھ موت آ گئی، بڑا خسارہ ہے. بغیر توبہ مر گئے بڑے گھاٹے کا سودا، بڑا گھاٹے کا سودا. اور میرے عزیزوں، موت بتا کے نہیں آتی، سوتا ہے تو آدمی کوئی نہیں اٹھتا، دفتر جاتا ہے تو واپس کوئی نہیں لوٹتا، اس لیے یوں رہا کرو کہ جیسی اللہ میاں شفٹنگ کا اعلان کرے آپ بالکل تیار ہیں، تیار رہا کرو، جیسے ہی شفٹنگ کی آواز آئے آپ فوراً تیار ہیں، پتہ کوئی نہیں. تو ذلك ما يقرون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی، والعذاب بالمغفرۃ، اور مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید لیا. خریداری کیسے؟ اللہ نے زندگی کی شکل میں سرمایہ دیا تھا، اس سرمایہ کو انہوں نے خرچ کیا ہے، لیکن احمق ہے، اس سرمایہ سے بجائے ہدایت لینے کے انہوں نے گمراہی دی، مغفرت لینے کے عذاب دی. تو زندگی کے اوقات اور زندگی کی یہ رات دن اور زندگی کی یہ گھڑیاں سرمایہ ہیں، یہ سرمایہ ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ نے جو زندگی دی ہے کمانے کے لیے، کھانے کے لیے دی. ارے میاں جی، زندگی اللہ نے ہدایت کے لیے دی ہے، ہدایت کماؤ. ہم سمجھتے بس کھا لیا، پا لیا، اکٹھا کر لیا، یہ بڑا کامیاب، کیا کہتے ہیں، یہ بڑا کامیاب ہو گیا. بلکہ بس بات کریں یار، اس کی تو قسمت کھل گئی یار، اس کی تو قسمت جاگ گئی یار. عجیب ہے ہماری زندگی میرے عزیزو، آدمی 30 سال تک کماتا ہے، پڑھتا ہے کمانے کے لیے، ایسے ہی ہے نا، 30-35 سال پڑتا ہے کمانے کے لیے، اور جب کمانے لگتا ہے اور 50-60 میں بعد کے بعد کچھ تجوریوں میں پیسے آتے ہیں، اب پیٹ میں آنت ہی نہیں رہتی، منہ میں دانت ہی نہیں رہتے، بس 60-70 سال کی بات ہے، بڑی مشکل سے گھر بنایا کما کما کے، جیسے گھر تیار ہوا کندھے پہ لوگ اٹھا کے سے من من مٹی کے نیچے چھوڑ کے آتے ہیں. یہ زندگی ہے، یہ کیریئر ہے، یہ کامیابی ہے، یہ خوش نصیب آدمی ہے. ایسا نہیں ہو رہا کیا؟ 30-35 سال تک تو پڑا ہے، اب کمانا شروع کیا، بڑی مشکل سے آدمی 60-70 سال میں گھر میں جب گھر بناتا ہے، اور گھر بناتا ہے تو جیسے کے بعد رہتا ہے لوگ کندھے پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، چل نہیں ہے، کوئی نہیں رہنے دیتا، یہ کامیابی ہے. اور یہ منظر ہم روز دیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں کوئی میں ایسا فلسفہ بیان کر رہا ہوں جو دنیا میں اس کا وجود نہیں ہے، روز دیکھ رہے ہیں. ہماری ابا بھی چلے گئے، اما بھی چلے گئے، دادا بھی چلے گئے، نانا بھی چلے گئے، جانے کتنے لوگ ہمارے گھر سے چلے گئے، تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے، لیکن ہو رہا ہے. تو کہہ رہے اللہ میاں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ والعذاب بالمغفرۃ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لی. فما اصبرهم علی النار. اللہ اکبر، کیا انداز ہے اللہ میاں کا، یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں، بڑی ہمت ہے ان کی. دیکھتے سنتے دیکھتے پھالتے پھر بھی آگ کی طرف جا رہے ہیں، بڑی ہمت ہے ان کی. اللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کیسے تیار ہیں، بڑی ہمت کی بات. اللہ کہہ رہا ہے آگ بھر رہا ہے، حرام کیا کھا رہا ہے، حرام کیا کما رہا ہے، حرام آگ بھر رہا ہے، لیکن بے بھی کر رہا ہے، بڑی ہمت ہے نا. پھر آگ سہنے کے لیے تیار ہے، بڑی ہمت کی بات. فما اصبرهم علی النار، یوں کہہ رہا تھا یہ، فرمایا یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے تیار ہے. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ نے حق پر مشتمل کتاب اتاری. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے، وہ زدہ زدہ میں بہت دور نکل گئے، زد ہے بہت دور نکل گئے. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ. عام طور پہ بات چل رہی تھی بھائی قبلے کے بارے میں، اب وہ جہاں اٹھتے بیٹھتے ان کے موضوع ایک ہی ہوتا، بحث مباحثہ ایک ہی بات، کیا قبلہ، ارے یار یہ پہلے وہاں رخ کر رہے تھے، ابھی ادھر یہاں رخ کر لیے، یار ان کے ابا اجداد نے پہلے وہاں رخ کیا تھا، اب یہ لوگ یہاں کر رہے ہیں، یہی موضوع ہے. تو اللہ کریم فرما رہا ہے کیا ساری نیکی صرف یہی رہ گئی کیا، اور کوئی نیکی کی زندگی نہیں ہے کیا؟ نیکی اور بھی تو ہے. کہ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں, ایسا ہے جیسے کوئی آدمی ہر وقت جس کو سوار ہو جائے لباس, بھائی اس قسم کا لباس پہنا کرو نا, بھائی اتنا لمبا پہنا کرو نا یار, اتنا باریک پہنا کرو نا یار, اتنا موٹا پہنا پڑا رہا ہوں, بس اس کی بس نظر ہی لباس پہ. تو کوئی اس سے کہہ دے میاں دین سارا لباس میں نہیں ہے, نماز بھی تو ہے, زکات بھی تو ہے, اخلاق بھی تو ہیں, معاملات بھی تو ہے, سچائی اور دیانت بھی, تم بس ہر وقت لباس پر ہی ٹوکتے رہتے ہو, اسی کو تمہیں موضوع بنایا ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شریعت نے لباس کے بارے میں احکامات نہیں دیے, لیکن تم اس کو اتنی اہمیت دے رہے ہو جو باقی سب چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہو, اور اس کی اہمیت ہے اپنی جگہ پر, لیکن پورا دین تو الگ ہے نا. اب تمہیں ہر وقت ایک ہی بحث ہے, لباس لباس لباس, اوپر نیچے جس کو دیکھتے ہو لباس پہ ٹوکتے رہتے ہو, تو دین تو اور بھی چیز ہے. تو ان کو بھی یہی کہا جا رہا کہ ٹھیک ہے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا, بیت المقدس کی طرف رخ نہ کرنا یہ عبادت ہے, یہ نیکی ہے, شریعت کے احکامات ہیں, ان کی اپنی جگہ اہمیت, لیکن یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا میاں, تم نے اسی کو موضوع بنایا ہوا ہے. نہ ایمان لے کے آتے ہو, نہ نماز پڑھتے ہو, نہ اللہ کی اطاعت کے لیے آگے بڑھتے ہو, نہ اس کی فرما برداری میں آگے بڑھتے ہو, اور تم نے اسی کو موضوع بنایا ہوا ہے. تو یہ آیت اس کے مطابق دیکھیے ذرا, لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. نیکی بس یہی تو نہیں کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو, صرف یہی تو نیکی تو نہیں ہے بھائی. نیکی کی تو ایک پوری زندگی ہے, ایمان ہے, عبادات ہیں, مالی عبادت ہے, بدنی عبادت ہے, معاملات ہیں, اخلاق ہیں, وہ تمہارا موضوع ہی نہیں اس کے بارے میں. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر, بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر, آخرت کے دن پر, فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے نبیوں پر ایمان لے. یہ عقیدہ صحیح کرو نا میاں, جو ساری نیکی کی زندگی کی اس عمارت کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے. اور من آمن باللہ, جو اللہ پر ایمان لے. اور دیکھو بھی جب جہاں بھی قرآن میں آتا نا اللہ پر ایمان لے کے آنا, تو یاد رکھنا یہ ایمان وہ ایمان معتبر ہوتا ہے اللہ پر جیسا اللہ کے نبی نے بتایا, جیسا کہ فرشتوں نے بتایا, جیسا کہ صحابہ نے بتایا, وہ ایمان معتبر ہے. ورنہ تو ہر آدمی دنیا میں کہے میں اللہ کو مانتا ہوں, یہودی بھی مانتا ہے اللہ کو, عیسائی بھی مانتا ہے, لیکن نہیں مانتا اس لیے کہ ویسا نہیں مانتا جیسے اللہ کے نبی نے بتایا. وہ کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے, اور میں عرض کیا اللہ کی اولاد کہنا ایسے جیسے اللہ کو گالی دینا, جیسے کوئی آدمی کسی کو کہہ رہے کہ تمہارے گھر کے اندر بکری ہوئی ہے, تمہاری اما کہاں سے بکری ہوئی ہے, تو گالی ہے کہ نہیں؟ کہ اس جنس کو یوں کہہ رہے کہ تمہارے گھر میں ناجنس چیز پیدا ہوئی ہے, تو یہ اللہ کو گالی دینا ہے کہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا جو اللہ کی جنس سے نہیں ہے. اور اگر اللہ کی جنس سے تو پھر خدا کتنے, کتنی اولادیں, اتنے خدا. کہتے کیوں ہیں ہم اللہ پر, ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں, عیسائی بھی کہتا ہے, یہودی بھی کہتا ہے, اور بھی کئی مذاہب بھی کہتے ہیں, لیکن ویسے نہیں مانتے جیسے کہ اللہ کے رسول نے, جیسے کہ صحابہ نے. تو یاد رکھیے جہاں بھی یہ بات آئے اللہ پر ایمان, رسولوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, وہ ایمان معتبر ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا. اور اگر ویسا نہیں, اس لیے کہ قرآن کی تشریح تو کون ہے, نبی کی زندگی ہے, اس لیے قرآن نبی کی زندگی کے بغیر قرآن سے ہدایت گمراہی ملتی ہے, ہدایت نہیں ملتی. نبی کی زندگی سامنے ہوگی تب قرآن سے ہدایت ملے. تو من آمن باللہ والیوم الآخر, نیکی اصل یہ ہے اللہ پر ایمان لے کے آنا, آخرت کے دن پر, فرشتوں پر, اللہ کی کتابوں پر اور اس کے نبیوں پر ایمان لیا. دیکھو نا ملائکہ جمع ہے, نبیین بھی جمع ہے, کتاب ایک. تو آپ جانتے ہیں, آپ تو ماشاءاللہ گرامر کے لوگ ہیں, یہ جو الف لام ہے نا, یہ الف لام اشارہ کر رہا ہے کتاب سے مراد یہ جنس, جنس سے کتاب. یہ جنس کے لیے ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ کرتا ہے کتابیں, اس کی طرف اشارہ ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ, اور اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. عَلَىٰ حُبِّهِ, یہ جو ہا ہے نا, یہ اگر مال کی طرف جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال سے محبت ہے پھر بھی مال خرچ کرتے ہیں, اور اگر ہی جو ہے اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے تو یہ مال خرچ کرنا ان کا کسی اور غرض کے لیے نہیں ہے, اللہ کی محبت کی وجہ سے مال خرچ کرتے ہیں. اگر مال سے محبت ہے لیکن پھر بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے, اور جو بھی خرچ کر رہے ہیں کوئی اور غرض نہیں, اللہ کی محبت میں خرچ کر رہے ہیں. یہ دیکھیے نا بھائی, وآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ, اپنے رشتہ داروں میں اور یتیموں میں. یتیم اس وقت تک یتیم رہتا ہے جب تک کہ اس کا باپ کا انتقال ہو جائے اور وہ نابالغ ہو, جیسے بالغ ہوا اب اس کے اوپر یتیم کا ٹائٹل ختم ہو گیا, اب یتیم نہ رہا. تم سب یتیم ہیں بھائی, یتیم اس وقت تک یتیم ہے جب تک وہ نابالغ ہے اور اس کے والد کا انتقال, اس کی خدمت, اس کا خیال, اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا, اس کے ساتھ شفقت کرنا بڑا جلد ہے, جو فضائل ہے. آپ ابھی آئے ہیں, وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ, اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں, یتیموں, مسکینوں, مسکین غریب. اچھا مسکین کا جو لفظ ہے نا ہر جگہ الگ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے, یہاں مراد غریب ہے. وابن السبیل اور مسافر, وابن السبیل سبیل کا بچہ, سبیل کا بیٹا, مراد مسافر ہے. والسائلین, سائلوں کو دیں, اور پھر رقاب, غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کرنا. واقام الصلاۃ, یہ تو آ گئی مالی عبادات, اب آ گئی بدنی عبادت. واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ, نماز قائم کریں, زکات ادا کریں. والموف, آگے آگے اخلاقیات, معاملات. دیکھو ساری چیزیں آ رہی ہیں, اصل نیکی یہ ہے, نیکیوں کی عمارت یوں کھڑی ہوگی کہ عقیدہ ٹھیک ہو, مالی معاملات ٹھیک ہوں, نماز بدنی, بدنی عبادات ٹھیک ہوں, آپس کا لین دین, اخلاقیات ٹھیک ہوں, یہ دینداری ہے. دیکھیے ذرا, اچھا دیکھو ذرا اس کو آپ دیکھتے رہیں اور پھر اپنی زندگی کا, یہ تو قرآن تو آئینہ ہے نا, اور اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھیں, پھر ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں, عقائد کے لحاظ سے, مالی عبادات کے لحاظ سے, بدنی عبادت کے لحاظ سے, اخلاقیات کے لحاظ سے, ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, جب کوئی عہد کر لے تو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں. عہد وفا کرنے والے, عہد شکنی نہیں کرتے, وعدہ نہیں توڑتے, وعدہ پورا کرتے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس, یہ اخلاقیات ہیں, صبر کرنے والے, اور خاص طور پہ صبر تین چیزوں پہ, تین موقعوں پہ. پہلا موقع فی البأساء, جب مالی تنگی ہو, والضراء, جسمانی تکلیف ہو, وحین البأس, جب جھگڑا ہو رہا ہو ساس بہو کا, میاں بیوی کا, بہن بھائی کا, دائیں بائیں کا, جھگڑا ہو رہا, صبر سے کام. یہ اللہ کے نیک بندے, یہ نیکی کی زندگی ہے کہ آمدنی کم ہو گئی, اب کتنا صبر تحمل ہے اب پتہ لگے. جسمانی تکلیف ہو گئی, بیمار ہو گئے, کوئی آزمائش ہو گئی جسمانی طور پہ, کتنا صبر کرتا. جھگڑا ہو گیا, کچھ ناگوار احوال آ گئے, کچھ نچاتی ہو گئی, ٹھیک ہے, اب یہ صبر سے کتنا کام لیتا ہے. صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے, صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے نفس کو قابو میں رکھے اس امید سے کہ اللہ اس کا انعام دے گا. اس امید سے کہ اللہ اس پر انعام دے گا, نفس کو قابو میں رکھے. تو یہ نیکی کی زندگی ہے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس, اور تنگی اور تکلیف میں نیز جنگ کے وقت صبر اور استقبال کے خوگر ہو, اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، ایسے لوگ ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں. کیا مطلب؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا قول عمل کے مطابق ہے، جن کا کہا کردار کے مطابق ہے، جن کے بول ان کے کریکٹر کے مطابق ہے. یہ واقعی یہ سچے لوگ کہ ان کے قول و عمل میں تضاد نہیں، مطابقت. جو یہ کہہ رہے ہیں نا عمل بھی ویسے ہی، اللہ میں ایسا بنا دے، اللہ میں ایسا بنا دے، اللہ میں ایسا. اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے گواہی دی، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق. دیکھو بھائی، یہ تو ہو گئے سچے. اب اللہ نے ایک اور بات بھی کہتا ہے قرآن میں، کونوا مع الصادقین، تم ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہا کرو. اور آپ کے سامنے سچوں کا کریکٹر آ گیا. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہا. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. ایمان کا ذکر کیا، پرہیزگاری کا ذکر فرمایا، اور کہا سچوں کے ساتھ رہو. کیا مطلب؟ تمہارا ایمان تقوی تبھی بچ سکتا ہے، تبھی ترقی کر سکتا ہے جب تم سچوں کے ساتھ رہو. آپ کہیں گے آج تک سچے ایسے ملتے نہیں. کیا خیال ہے؟ اگر خالص تیل نہ ملے تو مٹی کا تیل کھاتے ہیں؟ تلاش کرتے نا، بھی تو مل ہی جائے گا. چینی خالص نہ مل گیا کرتے ہوتے نمک زیادہ شروع کرتے چائے کے اندر، تلاش کرتے نا بھی. تو یہ اللہ میاں نے جب کہا نا سچوں کے ساتھ رہو تو سچے ضرور دنیا میں رہیں گے. جس دن دنیا میں سچے چلا جائے گا دنیا ختم ہو جائے گی. ہاں کامیاب ضرور ہو جائیں گے، نایاب ضرور ہو جائیں گے، کم ضرور ہو جائیں گے، لیکن ملیں گے صحیح. ٹھیک ہے نا، جب مارکیٹ میں ملاوٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو آدمی خالص چیز تلاش کرنے میں اور زیادہ فکر مند ہوتا ہے اور اہتمام کرتا ہے، بشرطی کہ اہمیت ہو. تو جب ملاوٹ زیادہ ہوتی تو آدمی خالص لوگوں کو زیادہ تلاش کرتا ہے نا میاں، اور مل جائے تو اس کو پھر اپنی لیے اپنی نعمت سمجھے، اس کی قدر کرے. خالص دودھ مل جائے اور مناسب دام میں مل جائے، بتائیے پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ ارے یار میاں منتیں کرتے ہیں یار میاں، تم کہو گے تم خود ہی آ جائیں گے یار، لے جائیں گے، کسی کو میں بھیج دوں گا بھائی، بس ہمیں ضرور آ رکھنا. قدر ہوتی ہے. تو یہ ہے سچے، اور اللہ کریم نے کہا سچوں کے ساتھ جڑ کے رکھو، سچوں کے ساتھ رکھو، نجات ہے اس میں. اب ہمارے بچوں کی بھی نجات ہے اس میں، ہماری بچیوں کی بھی اس میں حفاظت. سچوں کے ساتھ رکھو. آپ کہیں گے سچے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ کردار آ گیا بھائی، تعارف بھی آ گیا ان کا، کریکٹر بھی آ گیا، اور اللہ کا حکم بھی آ گیا کہ سچوں کے ساتھ رکھو. یہ ہیں سچے، اللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں، جن کا عقیدہ ٹھیک ہے، جن کی بدنی عبادت ٹھیک ہے، جن کی مالی عبادت ٹھیک ہے، جن کے معاملات ٹھیک ہیں، جن کے اخلاقیات ٹھیک. فکونوا مع الصادقین اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. اور جو متقی ہو جائے وہ کون ہوتا ہے پتا ہے؟ قرآن نے بتایا الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ کے ولی دیکھنا چاہتے ہو؟ کون ہے اللہ کے ولی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہوتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، یہ ہے ولی، اللہ کے ولی. وہ ولی نہیں ہوتے جس کے میلے کچیلے کپڑے ہوں، بال بڑے بڑے ہوں، سگریٹ کے اندر بھنگ بھری ہوئی ہو، وہ ولی نہیں ہوتی میاں. ولی ان کا کردار ایسا ہوتا الا ان اولیاء اللہ، کون ہے اللہ کے ولی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان اور تقوی اختیار کرتے. تو سچوں کی تصویر بھی آ گئی، ولیوں کی تصویر بھی آ گئی، پہچان ہو گئی نا. بس وقت ہو گئی یار کس کی مانے یار، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کس کی بات. رویہ کچھ دنوں کسی کے پاس رہو تو پتہ چل جائے گا کہ کردار کس کا ہے اپنے عمل کے مطابق. جس کا کہا اپنے عمل کے مطابق ہو, ٹھیک ہے نا, جس کا کہا اپنے کریکٹر کے مطابق ہو, ٹھیک ہے نا, یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے, ملتے ہیں, ڈھونڈنے سے ملتے ہیں لیکن ملتے ہیں, ایسا نہیں ختم ہوگا. جس دن ختم ہوگا دنیا ختم ہو جائے گی. اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون, یہ لوگ ہیں سچے اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اب احکامات کا تذکرہ, یہ تو اس آیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں, یہ آیت البر ہے, قرآن کی جامع ترین آیت, نیکیوں کی آیت. بر کے معنی آتے ہیں نیکی, بر کے معنی آتے ہیں اچھائی, بر کے معنی آتے ہیں خوبصورت, یہ سارے بر کے معنی آتے ہیں. اس کو کہتے ہیں آیت البر, نیکیوں کی آیت, جس میں ساری نیکیاں خلاصے کے طور پہ آ گئی, سارے احکامات آ گئے, اب اس کی تفسیر آ رہی اور شروع ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل, اے ایمان والو, جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیتے ہیں ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیے گئے. آج روئے زمین پر 54 سے 55 ممالک ہیں لیکن اسلام کا یہ حکم کہیں نظر نہیں آتا, قصاص. اور اگر آج دنیا کے اندر مسلمان اس حکم کو جاری کر دیں تو مسلمان خود بھی کہیں گے نہیں, یہ کیسا حکم ہے, یہ تو بڑی انتہا پسندی ہے, اس میں تو بڑی شدت پسندی ہے, یہ تو بڑی انتہا پسندی ہے. کتنی بد نصیبی ہے ہماری, ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے, اور نہیں عمل کرنے کی ہمارے اندر جستجو ہے کہ اللہ ہمیں ایسا نظام دکھا دے, ایسا خطہ دکھا دے, ایسی زمین دکھا دے جہاں ہم اللہ کے حکموں کو نافذ ہوتا دیکھ سکیں. یہ انسانی تجربوں کے بنے ہوئے احکامات نئی قوانین نہیں ہیں کہ شاید تجربے کا نتیجہ غلط نکلے, شاید انسانوں کا بنایا ہوا یہ قانون کوئی ناقص ہو, اس سے انسانی معاشرے اور سوسائٹی پر کوئی بڑے منفی اثرات پڑ جائیں. ارے بھائی, اس حکم کے پیچھے, قانون کے پیچھے اللہ کا علم ہے اور اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے. یہ تو انسانوں کے بنائے قوانین ایسے ہوتے ہیں جس میں علم ناقص ہوتا ہے, حکمت ناقص ہوتی ہے, عقل ناقص ہوتی ہے, تجربے غلط ہو جاتے ہیں. یہ تو اللہ کا حکم ہے, اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ قرآن کے احکامات آج تک صرف نبی کے زمانے کے لیے نہیں تھے, قیامت تک کے لیے, ایسا ہی ہے نا. پھر کیا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل, اے ایمان والو, جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیتے ہیں, کر دیے جائیں, ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کیا گیا. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى, آزاد کے بدلے میں آزاد, غلام کے بدلے غلام, عورت کے بدلے میں عورت. فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف, پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی, بھائی سے مراد یعنی اس کے ورثاء, اگر قاتل کو معاف کر دینا چاہیں, ٹھیک ہے نا, پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے, فاتباع بالمعروف, تو معروف اور اچھے طریقے کے مطابق خون بہا کا مطالبہ کرنا. کیا مطلب, یعنی قاتل کا قصاص نہیں لینا چاہتے ہیں اس کے ورثہ, اور آپس میں صلح ہو گئی کسی معاوضے پر یا دیت پر صلح ہو گئی, اب کیا کریں, دونوں اچھے طریقے سے اختیار کریں کہ یہ لینے والے بھی بلا وجہ تنگ نہ کریں اور دینے والا بھی بلا وجہ ٹال مٹول نہ کریں, دونوں اچھے طریقے سے پھر اس کو اختیار. دیکھیے ذرا, فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان, پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اچھے طریقے کے مطابق خون بہا کا مطالبہ وارث کا حق ہے اور اسے خوشلوبی سے ادا کرنا قاتل کا فرض ہے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ, یہ تمہاری پروردگار کے طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور ایک رحمت ہے. من اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم, اس کے بعد کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک آسانی ہے, یا تو قاتل کو قصاصا قتل کر دو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسانی کی صورت ہے کسی چیز پر کسی معاوضے پر آپس میں صلح ہو جائے تو وہ بھی شریعت کی طرف سے ایک آسانی موجود ہے. فرمایا لیکن پھر اگر کوئی تجاوز اور زیادتی کرے, معاوضہ ہو گیا, صلح ہو گئی, پھر قاتل کے کوئی دشمن بن جائے, پھر اسے نقصان پہنچا, یہ زیادتی ہو جائے, پھر اللہ کی طرف سے پکڑی ہوگی. اللہ نے یہ قصاص کا حکم تو بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ ایک آدمی نے تو ویسے ہی ایک آدمی کو مار دیا, اب حکم آ گیا کہ ایک اور مار دو. ایک تو قاتل نے مار دیا, اب شریعت کا حکم کیا آ گیا, ایک اور مار دو, قاتل کو بھی لٹکا دو. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا, دیکھو اس میں تمہاری زندگی ہے, ایک لٹک گیا نا کئیوں کی جانیں محفوظ رہیں گی, کئیوں کی جانیں محفوظ رہیں گی. کئیوں کی جانیں محفوظ رہیں گی. ایک چور کا ہاتھ کٹ گیا نا کئیوں کی جان و مال محفوظ رہے گی. ایک ڈاکو کو لٹکا دیا گیا نا کئیوں کی عزت و آبرو محفوظ ہے. شریعت ہے بھائی, اس کی پیچھے کتنی حکمتیں ہیں. اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر انسانی فطرت اور انسانی مزاج سے کوئی باخبر نہیں ہے, اس ذات نے یہ قانون بنائے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ عالمی خبریں دیکھتے ہیں نا افغانستان کے بارے میں, تو ہم ان کی قومی خبریں بھی دیکھتے رہتے ہیں. ذرا دیکھیے ذرا کیسا امن و امان ہوا ہے وہاں پر, جہاں بھوک بھی موجود ہے, بگاڑ بھی موجود تھا, قتل و غارت بھی تھی, ہر آدمی کو اسلحہ بھی تھا, بہادری بھی تھی, لیکن قانون کا ایسا خوف ہے, ٹھیک ہے نا, جان و مال محفوظ ہے. آپ حیران ہوں گے, انہوں نے 15 چیزوں پر ٹیکس کم کیا اپنے میں, اور دوسرے دن مارکیٹ کے اندر اعلان کر دیا کہ 40% دکاندار بیچنے والے اپنی ریٹ گرا دیں, 2 دن کے اندر نافذ ہو گئے. قانون ہے عمل. اگر مسلمان معاشرے میں یہ اللہ کے قوانین قومی سطح پہ نفاذ ہو جائے, کیا حال ہے ہمارا, ہمارے یہاں کو اللہ معاف فرمائے, بس کسی کی جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں. اندھیر نگری ہے, کیا ظلم ہے, انصاف بکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ انصاف بکتا ہے, کسی کے لیے کچھ فیصلہ ہے, کسی کے لیے کچھ فیصلہ ہے, ظلم ہے. صرف کیوں, ہم اللہ کی تعلیمات سے دور ہو چکے, ہم اسلام کے قوانین سے دور ہو چکے, اس لیے ایسے لوگ ہم پہ مسلط بھی ہیں. دیکھیے فمن اوفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفیف من ربكم ورحمة فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياء يا أولي الألباب. اللہ نے یہ بھی کہہ دیا اس میں زندگی ہے, لیکن ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آئے گی, سمجھ کس کو آئے گی جس میں عقل ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاءٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل رکھنے والوں, تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے. ایک اور بات عرض کروں, اسلام کے قوانین میں شبہ اور شک اور تردد یہ وہاں آتا ہے جب دلوں سے اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت اور محبت میں کمی آتی. اس لیے صحابہ میں اور اولیاء اللہ میں کہیں آپ کو اسلامی احکامات کے بارے میں شبہ اور تذبذب نظر نہیں آئے گا, اس لیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور عظمت میں کمال درجے پہ. یہ تذبذب, یہ شک, یہ تردد وہاں آتا ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت محبت میں کمی آ جائے. اس کا علاج کیا ہے, بحث مباحثہ نہیں, نہیں تحقیقی مقالہ نہیں, نہیں ایسا نہیں. اس کا حل کیا ہے, اس کا حل یہ ہے کہ انہیں ایسا ماحول دے دیا جائے جہاں ان کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت اور محبت میں اضافہ ہو جائے, سارے شبے ختم ہو جائیں. اس لیے اسلام کبھی بحث مباحثوں سے نہیں پھیلا اور نہ ہی تحقیقی مقالوں سے پھیلا ہے, اسلام عمل اور کردار سے پھیلا ہے. انگریز نے لکھا ہے ہندوستان کے اندر جو اسلام پھیلا ہے نا, تاجروں کی پھیلا ہے اور اللہ والوں سے پھیلا ہے. تاجر نے اپنے عمل سے اسلام دکھایا، اللہ والوں نے اپنے کردار سے اسلام دکھایا، بحث و باسوں سے نہیں پھیلا، وہ تو ضد پڑ کر کے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے، امید ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تم اس کی خلاف ورزی کرنے سے بچو گے. نہیں تمہارے ہاں اسلام کا یہ قانون جاری ہو جائے گا، تم اس کی خلاف ورزی نہیں کرو گے. لیکن آج کتنا دنیا میں وہ مسلمان عیسائیوں کے بعد سب سے بڑی طاقت تعداد میں مسلمانوں کی، لیکن آج کہیں بھی یہ حکم جاری نہیں. کتب علیکم اذا حضر، اب یہ ایک حکم تو آ گیا قصاص کا، دوسرا حکم آ رہا. اسلام کے آغاز میں یہ بات تھی وصیت اور ورثاء کے حصص اور ان کی تعیین نہیں ہوئی کہ وارث کو کتنے ملیں گے، تو اس وقت یہ فرض تھا وصیت کرنا، وصیت کرنا ہر مرنے والے پہ فرض تھا. لیکن جب اسلام کے وراثت کے احکامات آ گئے تو یہ حکم منسوخ ہو گئے. اب یہ حکم صرف اتنا رہ گیا کہ ایک آدمی اپنے تہائی مال کے اندر وصیت کر سکتا ہے، ضروری نہیں کر سکتا، جائز اپنے تہائی مال، یعنی اپنا 100 میں سے 3 حصے کر لے، ٹھیک ہے نا، 35% ہیں جتنے ہوئے ہیں، اس کے اندر اپنی وصیت لکھ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے. لیکن اس وصیت میں یہ ضروری ہوتی ہے کہ اپنے ورثاء کے لیے نہیں، اس لیے کہ شریعت نے ان کے تو حق رکھے ہیں، غیر ورثاء کے لیے اپنے تہائی مال میں وصیت کر سکتا ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کر سکتا. مثلا میرا یہ تہائی مال ہے، اسے اللہ کے گھر بنا لے دو، اس کے اندر میرے فلاں رشتہ دار ہے، غریب ہے، اسے اتنا دے دینا، فلاں ضرورت مند ہے اسے دے دینا، اس کی اجازت. لیکن ابتدائی اسلام میں وصیت کرنا ہر صحبی حیثیت پر فرض تھا، لیکن جب احکامات وراثت کے آ گئے تو وہ حکم جاری نہ رہا، اور وہ حکم اس انداز سے محدود ہو گیا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. دیکھیے ذرا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پہ فرض کیا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے، موت کا وقت قریب آ جائے، تو الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا للمتقین، کہ وہ اپنے والدین قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے، اور یہ متقی لوگوں کے ذمے ایک لازمی حق ہے. متقی سے مراد یہاں ایمان والے، ٹھیک ہے نا، ایمان والوں کے ذمے یہ لازمی ہے. یہ اس وقت میں نے عرض کیا جب وراثت کے احکامات نہیں آئے تھے، اور جب وراثت کے احکام آ گئے تو اس کا حکم محدود ہو گیا، اور جو میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ ایک مسلمان اور ایک ایمان والا اپنے تہائی مال میں غیر ورثاء کے لیے وصیت کر سکتا ہے، اور یہ فرض واجب نہیں، جائز ہے اور اس کی اجازت ہے. فمن بدلہ، اچھا وصیت کر دی اس نے مرتے ہوئے، اور نصیحت ایسی کی جو دین کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی آدمی اس کی اصلاح کی خاطر اس میں تبدیلی کر دے، اس کے لیے جائز ہے. اس نے وصیت کی تھی جائز طریقے سے شریعت کے مطابق، لیکن جس نے سنا تھا یا جس کے پاس وہ تحریر آئی تھی اس نے اس تحریر کو بدل دیا اور اس میں غلط بیانی سے کام لیا، تو اس کی مذمت آ گئی، دونوں باتیں آ گئیں. دیکھیے ذرا، فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلون، پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کرے گا تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے تبدیلی کی، اس پر نہیں ہوگا جو مر گیا بچارا، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے غلط بیانی کی ہے اور جنہوں نے جسے کہیں کہ اس تعلیم کے اندر رد و بدل کیا ہے، ان کے لیے وبال ہے. ان اللہ سمیع علیم، یقین رکھو اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے، اللہ نے بھی سن لیا ہے اور اللہ بھی جانتے ہیں، تم تبدیل کر لو، انجام وہ دیکھ لو. فمن خاف من موسى جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه، ہاں اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بجا طرفداری یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، یعنی اس کی وصیت ہی شریعت کے خلاف ہے اور اس کی وصیت ہی ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ آدمی اصلاح کی خاطر اس کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کے لیے غلط بیانی سے کام لیتا ہے، تو یہ گناہ نہیں، یہ گناہ نہیں، اس کا ذکر فرمایا. فمن خاف من موسى جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. ہاں اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کوئی وصیت کرنے والا بجا طرفداری یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور متعلقہ آدمیوں کے درمیان صلح کرا دے اس پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ذات. ٹھیک ہے نا. اب مثلاً ایک آدمی نے وصیت کر دی کہ میرے تمام بچے آپ ہیں, اس ایک بچے کو میری ساری وراثت ملے گی. ارے نہیں, اس وصیت کا کوئی عمل نہیں ہے. مرنے کے بعد سب کو کوئی آگ واق نہیں ہوتا, سب کو حصہ ملتا. فرما بردار نافرمان سب کو ملتا. ٹھیک ہے نا, سب کو ملے گا. ٹھیک ہے نا, اب تمہارا حق ختم ہو گیا. اب شریعت نے خود ان کے حقوق بتا دیے. ہاں تم زندگی میں صحت کی حالت میں یہ کر سکتے تھے, ٹھیک ہے نا, اپنے بچے بچیوں کو تحفے کی شکل میں دے سکتے تھے. صحت کی حالت, بیماری کی حالت میں نہیں, صحت کی حالت میں اپنی اولادوں کو تقسیم کر سکتے تھے. لیکن اس کے اندر بھی یہ بات ہے کہ بلا وجہ ناانصافی کی شکل اختیار نہ کی, بلا وجہ ناانصافی کی شکل اختیار نہ کی جائے. یہ بڑی حماقت کی بات ہوتی ہے, دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخر آدمی خراب کر دے. ٹھیک ہے, تو صحت کی حالت میں اولادوں میں تحفے کے طور پہ برابری تقسیم کرنا ہی سب سے بہتر صورت ہے, اور صحت کی حالت میں اللہ کے راستے میں یا کسی اور خیر کے کام میں خرچ کرنا, یہ اپنی صحت کی حالت میں کر سکتا ہے. لیکن جب مرنے والا ہوتا ہے اس بیماری میں یا مرنے جا رہا ہے اور اس میں وصیت میں, پھر اس میں شریعت کے اپنے احکامات ہیں, اور ان احکامات کا لحاظ کرنا پھر ضروری ہوتا ہے. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک ونتوب الیک. یار بیٹے کیا نام ہے, اسپیکر کون دیکھتا ہے تم؟ یار ساتھیوں کی چاہت ہے کہ جو سوال کرنے والا ہو نا اس کے پاس بھی اسپیکر ہونا چاہیے, تو کوئی ایسا انتظام کر دے کوئی چھوٹا موٹا ہو جائے تاکہ وہ آواز بھی سب تک پہنچ جائے. جی جی ہاں, یہ اصل میں اس زمانے کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی مالدار آدمی, آزاد آدمی قاتل ہوتا, ٹھیک ہے نا, آزاد آدمی مالدار آدمی قاتل ہوتا, تو وہاں یہ غلط روایت موجود تھی کہ یہ چونکہ صاحب حیثیت ہے تو اس کے بدلے میں کسی غلام کو چڑھا دو. ٹھیک ہے نا, جیسے ہمارے یہاں بھی ایک بد قسمتی تھی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا, کہ صاحب حیثیت کے لیے قانون کچھ اور ہے, غریب کے لیے کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں بھی یہ بری ادا تھی کہ اگر کوئی قاتل آزاد آدمی ہے اور صاحب حیثیت ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ بچ جائے اور سزا کسی اور کو ہو جائے. ٹھیک ہے نا, اور اس کے بدلے میں کچھ اور دے دیا جائے. فرمایا نہیں, ایسا نہیں, آزاد تو پھر آزاد ہی پکڑ. ٹھیک ہے نا, مجرم جیسا ہوگا اس کو سزا ملے. جی بھائی, روڑوں پہ جو دیکھتے ہیں ہم سائل, عام طور پہ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ چونکہ سائل کو دینا کوئی فرض تو نہیں ہے, فرض تو نہیں ہے. اور اگر آپ کا غالب گمان یہی ہے کہ یہ آدمی بہکاری ہے اور اس کا پیشہ بنا ہوا ہے تو اجتناب کرنا چاہیے. آپ حیران ہوں گے, میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا, حالانکہ افغانستان کے اندر کتنی پسماندگی اور کتنی غربت ہے, انہوں نے پورے کابل کے اندر تقریباً 2000 سے اوپر لوگ سارے چرسی وہ جو بھنگ پیتے تھے ان سب کو سڑکوں سے اٹھایا, پلوں سے اٹھایا, اٹھا کر ایک بہت بڑی جگہ پہ لے کے آ گئے اور ان کا علاج بھی شروع کر دیا اور ان کی تربیت کرنا بھی شروع کر دیا. ہم نے تو اپنی قوم کو خود بیکاری بنایا, انہیں سڑکوں پہ کھلانا ہے کھلا بیکاری بنا دیتے, ساری زندگی وہ بیکاری رہتے. تو ایسا کوئی نظر ہی ہمیں نہیں بناتا جس سے اس کو عزت نفس کا کچھ خیال ہے. اس لیے کہ جو آدمی حدیث میں آتا ہے, جو آدمی ایک مرتبہ بیکاری بن گیا, بھیک مانگ رہا تھا, ساری زندگی بھیک مانگتا رہتا. ٹھیک ہے, تو اگر اس قسم کے پیشہ ور ہیں تو اجتناب کیا جائے. کوشش کیا کرو سفید پوش کی میں کوئی خدمت کر سکوں. ٹھیک ہے نا, بس اوقات آدمی سفید پوش ہوتا ہے اور وہ بھوک کو گوارا کر لیتا ہے, فاقے برداشت کر لیتا ہے, لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتا.
نہیں مدارس میں دینا تو افضل ہے, لیکن سب سے افضل کیا ہوتا ہے کہ اپنے جاننے والے رشتے دار اگر ضرورت مند ہیں تو ان کو دینا سب سے زیادہ افضل ہے. دونوں ثواب ملتا ہے, ایک ثواب ملتا ہے صدقے کا, دوسرا ثواب ملتا ہے صلہ رحمی کا. جیسے مدارس میں خرچ کرنے کا دونوں ثواب ملتا ہے, ایک ثواب ملتا ہے صدقے کا اور دوسرا ثواب ملتا ہے دین کی حفاظت اور ارشاد کا. تو ایسی رشتے دار قریبی ہیں, آدمی ان پہ نظر رکھے, کوئی زکات کا مستحق تو نہیں, کوئی ضرورت مند تو نہیں. بعض اوقات زکات کا مستحق نہیں ہوتا لیکن اس کی مالیت اچھی نہیں ہوتی, تو میں اس کو اپنی صدقات میں سے کچھ مدد کرتے رہا کروں, ٹھیک ہے, اور اپنی نفلی صدقات میں سے کچھ دیتے رہا کروں, ٹھیک ہے. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, دین کے معاملے میں خرچ کرنا اور رشتے داروں میں خرچ کرنے میں دگنا ثواب ہے. یہ میں نے بتایا تھا غالباً آپ کو, یاد ہے کسی کو بتایا تھا, میں نے یہ بتایا تھا کہ سونا چاندی نقدی تجارت کا سامان, یہ چار چیزیں, اگر یہ چار چیزیں ان کی قیمت, یہ اگر چاروں میں تھوڑی تھوڑی ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے, کہ کچھ سونا مل گیا کچھ نقدی مل گئی, یا کچھ چاندی مل گئی یا کچھ نقدی مل گئی, یا کچھ تجارت کا سامان مل گیا کچھ نقدی مل گئی, یہ صرف نقدی ہے اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قدر ہے, ٹھیک ہے نا, تو ایسا آدمی مالدار ہے شریعت کی نظر, اس کو زکات دینا ضروری ہے. زکات خود دے رہا, اس کی زکات فرض ہے. زکات لینے کے اندر یہ چار چیزیں بھی, کہ یہ چاروں چیزیں 52.5 تولہ چاندی کے بقدر نہ ہوں ان کی اس کے پاس, اور پانچویں چیز یہ کہ ضرورت سے زائد سامان, ایسے کپڑے جو سال بھر استعمال نہیں ہوتے, ایسے برتن جو سال بھر استعمال نہیں ہوتے, گناہوں کے آلات گھر میں رکھی ہوئی ہیں, یہ سب ضرورت سے زائد ہے. اگر ان کی قیمت بھی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بنتی ہے تو یہ آدمی زکات نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے. تو زکات لینے میں پانچ چیزیں ہیں اور زکات دینے میں چار چیزوں کا لحاظ. جی بھائی, قرضہ ہوگا تو اپنی ساری مالیات دیکھ لے اور پھر دیکھ لے قرضہ مینج کر سکتا ہے, تو مینج کرنے کے بعد بھی اگر 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے پھر زکات دے گا, لیکن قرضہ ایسا نہ ہو جیسے سفدانوں کا ہے, اس لیے کہ سارے زکات کے مستحق ہوں گے. جی, یہ اصل میں اس کا پیش نظر موضوع یہ ہے, اس کا اصل مطلب یہ کہ قاتل کا ہی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو, صاحب حیثیت کیوں نہ ہو, اگر وہ قاتل ہے تو جرم میں سزا میں قتل قصاص میں وہی ہوگا, ایسا نہیں کہ وہ کہے کہ یہ چونکہ عورت بہت معزز ہے, ٹھیک ہے نا, یا یہ آزاد آدمی, یہ صاحب حیثیت بہت زیادہ صاحب حیثیت ہے, اب اس کے بدلے میں کسی اور کو, یہ نہیں, یہ اصل پیش نظر اس کا موضوع ہے. صرف دیت اور برسا کی راضی ہونا بس, ورنہ تو اللہ خیر کرے, ججوں کا کیا حال ہونے والا اور وکیلوں کا کیا حال ہونے والا, ٹھیک ہے نا, بڑا ظلم ہوا. ماشاء اللہ, بہت اچھی سوال کی,
تمہیں گھر بھی تو بنانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور کچھ ضروریات کے لیے وسائل بھی اکٹھے کرنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو بالکل کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ میری زندگی کی ترجیح نہ ہو. اور ان تمام چیزوں کو میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ جو میری زندگی کی ترجیح ہے وہ آسانی تک مجھے حاصل ہو سکے, کہ میرے بچے کسی کے سامنے بھیک نہ مانگے, محتاج نہ ہوں, مجھے ایسا گھر مل جائے جہاں میرے بیٹے بہنوں بیٹیوں کی عزت آبرو محفوظ ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے وسائل آپ کے بھی اللہ کی نعمت ہو جائیں گے, رحمت ہو جائیں گے, گھر اللہ کی بڑی نعمت ہے. لیکن ترجیحات میں فرق ہو, اور یہ اصل میں ساری نعمتیں آپ استعمال کریں ان ترجیحات کو حصول کے لیے, اس مقصد کو حصول کے لیے, ٹھیک ہے نا, یہ سب مبارک ہے. نمیاں جو قرض دے رہا ہے وہ زکات دے گا اپنی مالیت کی جو اس نے مقروض کو دی ہوئی ہے, ایک سال یا دو سال, اگر اس کو یہ امید ہے کہ مل جائے گا تو پھر یہ اس کو اپنی ٹوٹل مالیت میں شامل کیا کرے جتنے لوگوں کو قرضہ دیا ہوا ہے, اور یہ خود مقروض ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اپنے ٹوٹل مالیت میں سے اس کو مائنس کرے گا. کاروباری آدمی بس اوقات کہیں سے لینے ہوتے ہیں, کہیں دینے بھی ہوتے ہیں, تو جو لینے ہیں اس کو شامل کر لے, جو دینے ہوتے ہیں اس کو مائنس کرے. نہیں نہیں, زکات میں اس چیز کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں, اس زکات میں صرف چار چیزوں کو کاؤنٹنگ کریں گے, سونا چاندی نقدی تجارت کا سامان بس. انشاءاللہ زکات کے بارے میں آپ کو پوری ورک شاپ کرائیں گے انشاءاللہ, ابھی وقت ہے نا, انشاءاللہ وہ کروائیں گے انشاءاللہ, خواتین کی بھی ہوگی آپ کی بھی ہوگی انشاءاللہ, ابھی تو تفصیل چل رہی ہے. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.